बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं तहा शमीम और दीगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। अभी आप सामने सूरह आराफ की आयत 158 की तलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे अली अरबाबी। और सामने अब इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ इस तरह है। सबसे पहले आप सामने आलमी खबरें समात फरमाएंगे और आलमी खबरों के बाद सियासी मसाइल पर मुश्तमिल प्रोग्राम अंदाज़े जहां पेश किया जाएगा। प्रोग्राम अंदाज़े जहां के बाद आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे और उसके बाद हमारा रोज़ का मुस्तकिल सिलसिलेवार प्रोग्राम صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ سامعین تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامن، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح ہے۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق 6:00 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 9:00 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔
اعوذ باللہ من الشیطان۔
سامعین، اب پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنے نے فرمایا کہ ہر لحاظ سے اور ہر میدان میں بحریہ کے دفاعی توانائیوں میں اضافہ اور روز افزوں پیش رفت ضروری ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی 6 سالہ مدت ملازمت مکمل کر کے آج منگل کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں، اور ہندوستان کی مرکزی حکومت نے دھوکہ دہی، دباؤ یا لالچ کی وجہ سے مذہب کی تبدیلی کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیا ہے۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ ہر لحاظ سے اور ہر میدان میں بحریہ کی دفاعی توانائیوں میں اضافہ اور روز افزوں پیش رفت ضروری ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے یوم بحریہ کے موقع پر بحریہ کے کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بحریہ کی دفاعی توانائیوں میں ہمہ جانبہ ترقی اور پیش رفت ضروری ہے، اور علاقائی اور عالمی سمندری حدود میں ایرانی بحریہ کی موجودگی کو ہمیشہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ماضی کے ادوار میں ایرانیوں کے مسلسل بحری سفر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جس کے نتیجے میں ایرانی تمدن اور ثقافت دنیا کے دیگر علاقوں تک پہنچی، فرمایا کہ اس درخشاں ماضی اور ایران کے طویل ساحلوں کے باوجود سمندری راستوں کے استعمال کی ثقافت سے غفلت کی گئی، لیکن اب اسے دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ملاقات میں ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے بحریہ کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ علاقے اور بین الاقوامی سمندر میں ایرانی بحریہ کی موجودگی کے نتیجے میں جہاز رانی کی سیکورٹی اور تجارتی رونق بڑھی ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے جنوبی ایران کے شہر جاسک میں فوجی کمانڈروں اور افسروں، شہدا، اہل خانہ اور بحریہ کے کارکنوں سے اپنے خطاب میں ایرانی بحریہ کے درخشاں کارناموں پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی بحریہ اس اہم ترین علاقے اور جاسک بندرگاہ میں اپنی موجودگی سے اقتصاد و تجارت کی حفاظت اور سیکورٹی فراہم کر کے اقتصادی و تجارتی رونق میں اپنا بنیادی کردار ادا کر رہی ہے۔ صدر ایران نے تاکید کی کہ ایران کے مسلح افواج جدید ترین اسلحہ تیار کر کے نہ صرف اپنے لیے بلکہ پڑوسی ملکوں کے لیے بھی امن و سیکورٹی فراہم، نیز امن و صلح کا پیغام دے رہی ہے، لیکن ایرانی قوم، ملک اور ایران کے مقدر سرزمین کو کوئی معمولی سا بھی اگر خطرہ محسوس ہوا تو ایران کے مسلح افواج تاریخی سبق سکھانے کے لیے بھی مکمل آمادہ ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی 6 سالہ مدت ملازمت مکمل کر کے آج منگل کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ پاک فوج میں کمانڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب صبح 9 بجے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ہوگی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی کمان کی علامت سمجھی جانے والی ملاقہ اسٹک اعزازی شمشیر یافتہ جنرل سید عاصم منیر کے حوالے کریں گے۔ جنرل عاصم منیر اس چھڑی کو ہاتھ میں لیتے ہی پاکستان آرمی کی کمانڈ سنبھالنے والے 17ویں آرمی چیف بن جائیں گے۔ جنرل عاصم منیر 4-star جنرل کے شولڈر رینکس اور کالر میڈل لگا کر تقریب میں شریک ہوں گے۔ ریٹائر ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، مسلح افواج کے سربراہان، سینئر حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران، ان کی فیملیز کے علاوہ وفاقی سیکرٹریز بھی شریک ہوں گے۔ پاکستان میں اسمبلیاں توڑنے سے متعلق پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اہم بیان سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا کہنا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے معاملے پر ان کی پارٹی جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے کہا کہ ہر فیصلہ اپنے مناسب وقت پر ہوگا۔ رہنما پی ٹی آئی شفقت محمود کا کہنا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے پر پارلیمانی کمیٹی سے مشاورت کا عمل جاری ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسمبلی توڑنے کے حوالے سے پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے کہا کہ کور کمیٹی نے اس معاملے میں تمام اختیارات عمران خان کو سونپ دیے ہیں۔ حماد اظہر کہنا تھا کہ اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ کا اعلان ہونا باقی ہے۔ مزید برآں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسمبلیاں توڑنے کے معاملے پر پارٹی کی مرکزی قیادت نے عمران خان کے فیصلے کی توثیق کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلی کے پی اسمبلی توڑنے پر رضامند ہیں۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے دعویٰ کیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ جاوید لطیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے تحریک انصاف کے اراکین ہمارے رابطے میں ہیں۔ دوسری جانب ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف اکثریت میں ہے، وہاں سے گورنر راج کے حق میں قرارداد پاس نہیں ہو سکتی۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کہنا ہے کہ آئینی طور پر گورنر راج نہیں لگ سکتا کیونکہ اس کے لیے وزیر اعلی کی ایڈوائس چاہیے ہوگی۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے دھوکہ دہی، دباؤ یا لالچ کی وجہ سے مذہب کی تبدیلی کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں داخل حلف نامے میں حکومت نے کہا کہ 9 ریاستوں نے اسے روکنے کے لیے قانون بنایا ہے۔ مرکزی حکومت بھی ضروری اقدامات کرے گی۔ سپریم کورٹ کے ایک پرانے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے مرکز نے کہا کہ مذہب کی تبلیغ کرنا بنیادی حق ہے، لیکن کسی کا مذہب تبدیل کروانے کا حق نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس ایم آر شاہ کی سربراہی میں 2 ججوں کی بینچ غیر قانونی مذہب کی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے سخت قانون بنانے کے مطالبے کی سماعت کر رہی ہے۔ پچھلی سماعت میں عدالت نے اس قسم کی مذہبی تبدیلی کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا اور عدالت نے مرکزی حکومت سے عرضی پر جواب طلب کیا تھا۔ مرکزی وزارت داخلہ کے حلف نامے میں کہا گیا کہ امن و امان ریاستوں کا موضوع ہے۔ 9 ریاستوں اڑیسہ، مدھیہ پردیش، گجرات، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اتراکھنڈ، اتر پردیش، کرناٹک اور ہریانہ نے لالچ، دھوکہ یا دباؤ کی وجہ سے مذہب کی تبدیلی کے خلاف قانون بنائے ہیں۔ مرکزی حکومت بھی اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھتی ہے اور وہ اپنی طرف سے ضروری اقدامات کرے گی۔ ایک امریکی جریدے نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کو معمول پر لانے کے عمل سے سعودی شہریوں میں ناراضگی بڑھے گی اور محمد بن سلمان کا حشر انور سادات جیسا ہو سکتا ہے۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے سینی حکومت کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کو معمول پر لانے کے عمل کے بارے میں اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ سعودی ولیعہد اور موجودہ حکمراں محمد بن سلمان کی جانب سے کیمپ ڈیوڈ کے طرز پر تل ابیب کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں، جس پر مصر کے سابق صدر انور سادات نے دستخط کیے تھے۔ اس امریکی میگزین نے مزید تاکید کی کہ محمد بن سلمان کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اقدام انور سادات کے قتل کا باعث بنا جس نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس جریدے نے لکھا ہے کہ جو بائیڈن نے بیت المقدس شہر میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ہم ابراہم معاہدے کو وسعت دینے کے لیے کام کریں گے کیونکہ اس معاہدے سے خطے میں اسرائیل کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے۔ اسرائیل کی جیوش پاور پارٹی کے سربراہ اور دائیں بازو کے انتہا پسند لیڈر ایتمار بن گویر نے، جو نتن یاہو کی کابینہ میں اسرائیل کے اندرونی سلامتی کے مجوزہ وزیر بھی ہیں، اعلان کیا کہ مستقبل قریب میں مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی پر حملہ کیا جائے گا۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جیوش پارٹی پاور پارٹی کے سربراہ اور دائیں بازو کے انتہا پسند لیڈر ایتمار بن گویر نے، جو نتن یاہو کی کابینہ میں اسرائیل کے اندرونی سلامتی کے نامزد وزیر بھی ہیں، اتوار کی رات ایک ٹی وی گفتگو میں تاکید کی کہ آئندہ چند روز میں ایسی صورت میں کہ اعلانیہ طور پر خبر نہیں دی جائے گی، مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی پر حملہ کریں گے۔ تل ابیب نے صہیونیوں کو ورلڈ کپ کے لیے قطر کے سفر کی بابت خبردار کیا۔ صہیونی حکومت کے انسداد دہشت گردی کے ادارے نے مقبوضہ علاقوں کے باشندوں کو مشورہ دیا کہ سیکورٹی خطرات کے پیش نظر ورلڈ کپ گیمز دیکھنے کے لیے قطر کا سفر نہ کریں۔ قطر میں منعقد ہونے والے ورلڈ کپ گیمز کے دوران صہیونی حکومت کے انسداد دہشت گردی کے ادارے نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے صہیونیوں کو ممکنہ سیکورٹی خطرات کے پیش نظر ورلڈ کپ کے لیے قطر کا سفر نہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ دوسری جانب تل ابیب نے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے قطر کا سفر کرنے والے صہیونیوں کو مشورہ دیا کہ وہ عوام کے سامنے نہ آئیں اور عبرانی زبان بولنے یا عوامی مقامات پر حکومت کے جھنڈے اور نشانات اٹھانے سے گریز کریں۔ امریکہ کے فٹ بال کی قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ گریگ بیلہالٹر نے ملک کے میڈیا ٹیم کی جانب سے ایران کے قومی پرچم کے ساتھ چھیڑخانی پر معافی مانگ لی ہے۔ ایران اور امریکہ کے قومی فٹ بال ٹیموں کے درمیان ہونے والے اہم مقابلے سے پہلے ایک پریس کانفرنس میں گریگ بیلہالٹر نے کہا کہ جی ہاں، میں حکمت عملی سمجھتا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ کل کا کھیل ناک آؤٹ ہے۔ فطری بات ہے، دونوں ٹیموں پر بہت زیادہ دباؤ ہے اور دونوں ہی ٹیمیں تناؤ میں ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے پر شدید حملہ کرنا ہے۔ کل کا کھیل ایک متنازع اور دلچسپ کھیل ہو سکتا ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ میں پرتگال نے یوروگوئے کو 2-0 سے شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی۔ قطر میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں، جہاں کل کھیلا گیا پہلا میچ سربیا اور کیمرون کے درمیان نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا، جبکہ گھانا نے جنوبی کوریا اور برازیل نے سوئٹزرلینڈ کو شکست دے دی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عالمی خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکتوبر کے آخری ہفتے سے راولپنڈی کی جانب یا اسلام آباد کی جانب لاہور سے لانگ مارچ پی ٹی آئی نے جو شروع کیا تھا، وہ 26 نومبر کو یعنی سنیچر کو راولپنڈی میں ایک جلسے عام کے بعد ختم کر دیا گیا۔ اور عمران خان نے اپنی تقریر میں اس بات کا اعلان کیا کہ یہ لانگ مارچ اسلام آباد نہیں جائے گا۔ ایک اہم اعلان ان کا یہ تھا کہ یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب نہیں جائے گا اور یہیں پر ہم ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو انہوں نے فیصلہ سنایا وہ بھی بہت ہی اہم تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس درمیان آج کی اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی توثیق کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، اور یہ بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی کہا جائے گا کہ وہ پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کریں۔ بہرحال بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ راولپنڈی کے جلسے میں اس بات کا اعلان کر کے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، عمران خان نے ایک بہت بڑا سیاسی یہ فیصلہ کیا اور سیاسی چال چلی ہے اور اس کے ذریعے حکومت بیک فٹ پر آ سکتی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے جو بیان سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ اگست سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے۔ اس درمیان الیکشن کمیشن کا بھی رد عمل عمران خان کے اس بیان پر آیا اور کہا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں صوبائی اسمبلیاں تو ظاہر ہے کہ 90 دن کے اندر دوبارہ الیکشن صرف صوبائی اسمبلیوں کے ہی کرائے جائیں گے، قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں کرائے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے اس اعلان اور اس فیصلے سے وفاقی حکومت پر کتنا دباؤ آتا ہے اور وفاقی حکومت اس کا توڑ کس طرح سے کرتی، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پی ڈی ایم کی جانب سے تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی۔ یہ اور جیسے دیگر سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے سے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے اعلان کے بعد سیاسی صورتحال نے نئی کروٹ لی ہے اور حکومت اور حزب اختلاف کی اتحادی جماعتیں ایک بار پھر قبل از وقت انتخابات کے معاملے پر ایک دوسرے کے خلاف صف بندی میں مصروف ہیں۔ سابق وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت والی مخلوط حکومت کے خلاف جاری لانگ مارچ، اچانک ختم اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفے اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کر کے ملک میں نئی آئینی اور قانونی بحث چھیڑ دی ہے۔ بعض قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے سے سیاسی بحران پیدا تو ہو سکتا ہے مگر عام انتخابات کرانے کا جواز نہیں ہوگا اور وفاقی حکومت بدستور کام کرتی رہے گی۔ تاہم بعض سیاسی مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر سابق وزیراعظم عمران خان کی جماعت تمام اسمبلیوں سے اجتماعی طور پر نکلنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر موجودہ سسٹم کو برقرار رکھنا ممکن نہیں رہے گا اور نئے انتخابات کرانا ہی پڑیں گے۔ اس ضمن میں پاکستان کے الیکشن کمیشن کے ترجمان کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں 60 روز کی آئینی مدت کے اندر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرا دیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے بیان کو سامنے رکھتے ہوئے بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں صوبائی اور قومی اسمبلیوں کی تقریباً 550 کے قریب نشستوں پر ضمنی انتخابات کرانا ہوں گے جو ناممکن ہے اور قومی انتخابات کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔ اس دوران اطلاعات ہیں کہ حکمراں اتحاد پی ڈی ایم تحریک انصاف کے استعفوں کا منصوبہ ناکام بنانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے اور مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے جس میں صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی حکومتوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا معاملہ بھی شامل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان میں عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کی حکومت ہے جبکہ ان کی جماعت کے ارکان قومی اسمبلی سے پہلے ہی استعفیٰ دے چکے ہیں۔
جناب ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کے ممتاز سیاستدان جناب ارشاد محمود صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
ارشاد محمود صاحب، عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا راولپنڈی کے جلسے میں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور آج یہ خبریں آئی ہیں کہ پارٹی کی میٹنگ میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی توثیق بھی ہو گئی ہے، تو اس سے پی ٹی آئی کیا کچھ حاصل کر سکے گی؟
یہ بڑا ایک کلیدی فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اگر پنجاب سے اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے اور کے پی سے تحلیل ہو جاتی ہے تو حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا الیکشن میں جانے کے سوا۔ اس لیے کہ پی ٹی آئی کی جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ 550 سے زیادہ نشستیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں، تو جب یہ سارے لوگ نکل جائیں گے اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے ضمنی الیکشن کروانا ناممکن ہے۔ یہ تقریباً اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ آپ جنرل الیکشن کرواتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جنرل الیکشن بھی بڑے نزدیک بھی ہے تو حکومت کے لیے بھی ایک آپشن ہوگا کہ وہ اس راستے کو اختیار کریں، کیونکہ جو معیشت کی صورتحال ہے وہ بھی بڑی سوبحال ہے، باقی بھی جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو حکمران خطاط ہے اس کی پاپولرٹی گر رہی ہے، ان کے لیے بھی ایک اچھا یہ ہے کہ وہ الیکشن جنرل الیکشن میں جائیں تاکہ ملک کے اندر یہ جو عدم استحکام ہے اور مسلسل ایک بحران چل رہا ہے پچھلے اپریل سے اس کا خاتمہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ فریش مینڈیٹ لے کے کوئی بھی حکومت آئے، پی ٹی آئی آتی ہے یا پی ڈی ایم آتی ہے یا نون لیگ خود آتی ہے, تو یہ ایک اچھا راستہ ہے. لیکن بہت ساری باتیں ہیں اسلام آباد میں چل رہی ہیں کہ گورنر رائے لگائیں گے, ہم تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے, تو اس صورتحال کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ایک بڑا کارگر قسم کا ہر سیاسی حربہ یا تاؤ پیج آپ کہہ سکتے ہیں وہ کھیلا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں الیکشن کی طرف جانا ہی پڑے گا عمران نتاز کو.
چلتے ہیں لندن جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں برصغیر کو مرغ ماہر مشتاق لاشاری صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام جناب.
جی لاشاری صاحب, کیا یہی وجہ تھی کہ جو اسلام آباد نہ جانے کا فیصلہ کیا عمران خان صاحب نے کہ وہاں تصادم ہوتا, یا آرمی چیف کی تقرری اور دیگر جو ان کے مطالبات اس میں کئی ایک ایسے تھے جو پورے نہیں ہو سکے تھے, اور ظاہر ہے کہ پھر وہاں جانے کا ان کی نظر میں کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں جی, میں ارشاد محمود صاحب کے تبصرے سے ایگری کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اور آپ کو تھوڑا سا تاریخ پس منظر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہے ایک سیولین گورنمنٹ جو کہ عدم اعتماد اور کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے عدم اعتماد کے ذریعے اسی قومی اسمبلی کے اندر تھی, اب بھی ہے اور حکومت چلا رہی ہے, اور ایک یونائٹڈ فرنٹ آیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے جب ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو حکومت ٹاپل کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے بھی بڑی موومنٹ کئی مہینے اپریل سے لے کے جولائی تک اس وقت کی اپوزیشن پارٹی جس کا نام پی این اے تھا, جو کئی جماعتیں تھیں انہوں نے چلائی تھی, اور اس کے نتیجے میں ایک ڈائیلاگ کے ذریعے ایک سچویشن پہ پہنچ گئے تھے جب فوج نے ٹیک اوور کیا. اور جوں ہی بھٹو کو باہر نکالا گیا تو بھٹو پاپولر ہو گئے. اس پاپولر ایکوٹی کو دیکھتے ہوئے ضیاء الحق نے نہ صرف وہ 90 دن کا جو الیکشن تھا وہ پوسٹ پون کیا, بلکہ 11 سال تک اقتدار پہ بڑا جمل رہا. اور پھر ہم نے دیکھا یہ پہلی دفعہ ہے, وہ فوجی حکومت تھی اور ایک ملٹری حکومت تھی, یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک سیاسی پولیٹیکل حکومت کا سامنا ایک پاپولر لیڈر کے خلاف ہے جو حکومت میں رہتے ہوئے تو بڑا ان پاپولر تھا, لیکن حکومت سے نکلنے کے فوراً بعد اس کی پاپولرٹی میں اضافہ ہوا ہے اور اس کو موبلائز کیا ہے اس نے لوگوں کو, اور انہوں کو ایک جھوٹے, میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹے, ہو سکتا ہے دوسرے لوگ نہ, پہلے اس نے کہا نیریٹو سے یہ لیا کہ مجھے امریکہ نے اور بیرونی قوتوں نے ہٹایا ہے, پھر اس نے کہا اس میں فوج بھی شامل تھی, پھر اس نے کہا کہ اگر ان کو علم تھا تو یہ مجھے بچا سکتے تھے. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 2018 میں اس کو لایا کیسے گیا. اس وقت نواز شریف اس طرح بہت پاپولر تھا اور حکومت میں رہتے ہوئے
لیکن وہ جو آڈیو جس طرح کی سامنے آئی ہے اور جس طرح سے باتیں کھل کے سامنے آئی ہیں تو وہ سائفر وغیرہ کی تو کلی حکومت کے جیسا کہ دعویٰ یا میڈیا کے جو دعویٰ ہے وہ تو کھل گئی.
یہ جھوٹا بیانیہ تھا بالکل. اس کے اوپر فوج کے کمانڈر نے بھی کہا ہے کہ یہ اگر ہوتا تو ہم کہتے رہتے, جو ابھی ریٹائر ہو رہا ہے اگلے 2 دن میں, کل ریٹائر ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹا بیانیہ ہے پورا جس کے اوپر عمران خان نے لوگوں کو موبلائز کیا ہے.
تو پھر کیسے مقبول ہو گئے آپ کی نظر میں, آپ کے خیال میں پھر وہ کیسے پاپولر ہو گئے؟
اس لیے کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ پچھلے 75 سال سے امریکہ کے پیچھے لگی ہوئی ہے حکومتیں ساری, اور بھٹو کے بعد پہلی دفعہ عمران نے اس کو امریکہ کے خلاف یوز کیا ہے. وہ خود امریکہ کے خلاف نہیں, جیسا آپ نے کہا کہ وہ لیک ہوئے سائفر کا اور سارا ایک ڈراما اس نے رچایا اور جھوٹ کی بنیاد پہ اس نے یہ سارا جو ایک نیریٹو قائم کیا, لیکن اس کے باوجود کہ قوم امریکہ کے خلاف ہے, امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف ہے, امریکہ کی جو آج تک پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں انہوں نے ایسٹ پاکستان سے بنگلہ دیش تک, اور آپ پوری تاریخ کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ارشاد محمود صاحب بھی جانتے ہیں, اس وجہ سے قوم میں ایک اینٹی امپیریلزم اینٹی کلونیلزم کے سینٹیمنٹ موجود ہیں. اس کو اس نے بڑی کلیورلی استعمال کیا ہے اور اس کے اوپر قوم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. لیکن دوسرا میری بات بھی سن لیجیے گا, نقطہ نظر ہے میرا کہ اصل میں پاکستان کے اندر فوجی حکومتوں کو کبھی پسند نہیں کیا گیا, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ فوج ڈائریکٹلی اقتدار میں نہیں آئے, پہلے عمران خان کو لائی اور اب وہ لے آئے شہباز شریف کو. یہ بالکل فیکٹ ہے کہ فوج کی سپورٹ کے خلاف.
بہت شکریہ جناب, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اور بہرحال پاکستان کی سیاسی صورتحال کس کروٹ جا رہی ہے وہ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں, اور اگلے دنوں میں بھی آپ سب کو ہم سب کو انتظار کرنا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں، اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، امید ہے کہ ہمارا اب تک کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے روز کا مستقل سلسلے وال پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر درد کے لیے دوا ہوتی ہے اور گناہوں کی دوا توبہ و استغفار ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، دنیا کے معاشرتی نظام چلانے اور انسانوں کو مہذب بنانے کے لیے قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ قوانین کا بنا دینا اور لاگو کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک کامیاب ملک اور معاشرے کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد ہو۔ امن و امان کو برقرار رکھنے اور توازن و معتدل زندگی گزارنے کے لیے نظام عدل کا قیام انتہائی ناگزیر ہے۔ عدل چاہے انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی جگہ پر، ہر جگہ اپنی مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ کسی بھی ملک یا معاشرے سے عدل کو ختم کر دیا جائے تو اس کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور وہ معاشرہ اندرونی بدامنی اور انتشار کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے انصاف کو قائم کرنے کے لیے مختلف نظام ہائے عدالت اور قوانین کو وضع کیا، لیکن ہر قانون میں کسی نہ کسی طرح رواداری، یک طرفہ معاملہ اور مجرم کے نکلنے کے راستے موجود ہیں۔ جبکہ اسلامی نظام عدالت میں امیر و غریب، بادشاہ و فقیر، عام و خاص، حاکم و رعایا، غرض کے ہر فرد قانونی اعتبار سے برابر ہے، اور اس پر قانون کے لاگو ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تاریخ اسلام میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام مالک اشتر کو نصیحت کرتے ہوئے تاکید کرتے ہیں کہ تمہاری نظر میں سب سے پسندیدہ کام وہ ہونا چاہیے جو زیادہ تر حق کی شاہراہ پر ہو، اس کا عدل عمومی ہو اور اس میں رعایا کی خوشنودی زیادہ سے زیادہ شامل ہو۔ اس عہد نامے کے دوسرے حصے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بلا شبہ حکام اور والیوں کی آنکھوں کا بہترین نور ملکی سطح پر عدالت کا قیام اور قوم کے دلوں کو اپنی طرف جذب کرنا ہے، اور رعایا کے دلوں کی سلامتی کے بغیر ان کی محبت ظاہر نہیں ہو سکتی، اور ان کی خیر خواہی اسی صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے گرد حفاظت کے لیے گھیرا ڈالے رہیں، اور ان کے اقتدار کو اپنے سر پر بوجھ نہ سمجھیں، اور ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے گھڑیاں نہ گنیں۔ لہذا تم ان کی امیدوں میں وسعت رکھنا، انہیں اچھے لفظوں سے سراہتے رہنا، اور ان میں سے اچھے کارکردگی رکھنے والوں کے کارناموں کا تذکرہ کرتے رہنا، کیونکہ ان کے اچھے کارناموں کا ذکر بہادروں کو جوش میں لاتا ہے اور پست ہمتوں کو ابھارتا ہے۔ اگر ملک کے ذمہ دار افراد قوم کے سلسلے میں عدل کی روش اختیار کریں تو دل ان کی طرف راغب ہوں گے اور دلوں میں پڑنے والی گرہیں کھل جائیں گی۔ یہ بات حکومت اور نظام اسلامی کے سربراہوں کے استحکام اور پائیداری اور قوم سے ان کے محکم اور استوار روابط کی ضامن ہے، اور دوسری طرف اجتماعی عدالت کو بنیادی محور بنانا، افراد قوم کی صلاحیتوں میں اضافہ اور قوم میں امید کی کرن کو اجاگر کرنے کا عامل ہے۔ جب لوگ مطمئن ہوں گے کہ حق کو عدالت کے علاوہ کسی اور چیز کو محور قرار نہیں دیا گیا ہے، تو اپنی تمناؤں اور آرزوؤں تک پہنچنے کے لیے منطقی راہ اختیار کریں گے۔ جبکہ عدالت سے مایوسی انسان کو بدسلوکی، رشوت خوری اور خلاف ورزی پر مائل کر دے گی، جس کے نتیجے میں حکومت کے کام بگڑنے لگیں گے اور معاشرے میں اخلاق اور جذبہ تحرک کو ضرب لگے گی۔ امام علیہ السلام کا یہ نورانی کلام اس ظالمانہ دیگرگونیوں کی عکاسی کر رہا ہے جو قائدوں، صلاحیتوں اور عدالت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جوڑ توڑ اور تعلقات کی بنیاد پر معاشرے پر تسلط ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اسلام کا لیبل لگائے پھرتے ہیں، وہ اسلام کے سچے سپوتوں سے بھی آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور جو اسلام کے حقیقی فرزند ہیں، میدان سے باہر ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے جو ایک اجتماعی انقلاب اور الہی تحریک کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں حکومتوں اور سلطنتوں کی روش اسی نہج اور انداز پر رہی کہ جس کے آثار و نتائج کو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم عزیز احمد خان صاحب احمد آباد خیبر پختونخوا سے لکھتے ہیں، ویسے تو میں ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں لیکن کافی عرصے سے اردو سروس سے دور رہا، میں بہت پرانا لسنرز ہوں، اب دوبارہ رابطہ برقرار رہے گا، میں اپنی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے ریڈیو تہران سے رابطہ نہ کر سکا، اب میں نے ایم ایس سی مکمل کر لی ہے اور وقت نکال کر ریڈیو تہران کی نشریات سننے لگا ہوں، امید ہے مجھے آپ پروگرام کی گائیڈ اور دیگر لٹریچر بھی ارسال کریں گے۔ جی ہاں سامعین محترم، عزیز احمد خان صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا کی، خداوندہ جو شخص بہشت میں میرا ساتھی ہوگا اس سے مجھے ملوا دے، بھلا وہ کتنا بڑا صاحب ایمان اور خدا سے محبت کرنے والا ہوگا، آواز آئی کہ کل شہر کے دروازے سے باہر نکلنا تو وہ تمہیں مل جائے گا۔ دوسرے دن حضرت داؤد علیہ السلام شہر کے دروازے سے جب باہر نکلے تو ان کی ملاقات حضرت یونس علیہ السلام کے والد متا سے ہوئی۔ متا لکڑیوں کا گٹھا اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے تھے اور وہ اسے فروخت کرنے کے لیے گاہک کی تلاش میں تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کر لکڑیوں کا وہ گٹھا خرید لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر متا سے مصافحہ کیا اور گلے ملے، پھر حضرت داؤد نے کہا، کیا میں آج آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ متا نے کہا، زہ نصیب آئیے۔ جناب متا نے لکڑیوں کے گٹھے سے حاصل ہونے والی رقم سے آٹا خریدا اور نمک خریدا اور پھر اس نے اپنے اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے روٹی تیار کی۔ روٹی کھانے سے پہلے جناب متا نے آسمان کی جانب سر بلند کر کے کہا، پروردگارا وہ لکڑی جو میں نے کاٹی اس کا درخت تو نے ہی پیدا کیا تھا، تو نے ہی میرے بازوؤں میں لکڑیاں کاٹنے کی قوت عنایت کی تھی اور تو نے ہی مجھے لکڑیوں کے اس گٹھے کو اٹھانے کی سکت عطا کی، پھر تو نے ہی اس کی خریداری کے لیے میرے پاس گاہک بھیجا۔ یہ آٹا جو ہمارے پاس پکا ہوا رکھا ہے اس کا گندم تو نے ہی اپنے قبض قدرت سے خلق فرمایا ہے اور اب ہم تیری اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد جناب متا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، یہی شکر ہے جو انسان کو بلند مرتبے تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اسی شکر گزاری کی وجہ سے متا کو بہشت میں حضرت داؤد کا ساتھی بنایا گیا ہے۔
کے ساتھ آج کا پروگرام شبھ امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور سامعین آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے جو تاریخی حالات و واقعہ پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 آذر 4 جمادی الاول اور 29 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار جمادی الاول سن 555 ہجری قمری کو ممتاز مسلمان مورخ اور ادیب ابن اسیر جزری عراق میں پیدا ہوئے۔ ابن اسیر نے موصل، شام اور بغداد میں خطیب توسی جیسے علماء سے کسب فیض کیا۔ انہیں تاریخ کے مطالعے اور تحقیق کا بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے ان کی تحریر کردہ اکثر کتابوں کا تعلق تاریخ سے ہے۔ ان کی اہم ترین کتاب الکامل فی التاریخ ہے۔ ابن اسیر جزری کا سن 630 ہجری قمری میں عراق کے شہر موصل میں انتقال ہوا۔ انتیس نومبر سن 1664 عیسوی کو اٹلی کے معروف موسیقار کلوڈیو مونٹے ورڈی شہرت کی بلندیوں کو چھونے کے بعد 67 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مونٹے ورڈی کو بچپن سے ہی فن موسیقی سے دلچسپی تھی۔ وہ عالم نوجوانی میں ایک ماہر موسیقار کی حیثیت سے ابھرے اور جلد ہی شہرت حاصل کر لی۔ اگرچہ ان کی موسیقی کی تخلیقات موجود نہیں ہیں، تاہم پوپ کی تاج گزاری کے نام سے موسوم ان کی تیار کردہ موسیقی کی دھن آج بھی محفوظ ہے۔ انتیس نومبر سن 1947 عیسوی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مغربی ممالک، خاص طور سے امریکہ اور صہیونیوں کے دباؤ میں بہت کم اکثریت سے سرزمین فلسطین کو دو حکومتوں یعنی فلسطینی اور یہودی حکومتوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی۔ اس قرارداد کے مطابق بیت المقدس ایک بین الاقوامی علاقہ قرار دے دیا گیا۔ اس قرارداد سے، جس میں مقبوضہ فلسطین میں ایک صہیونی حکومت کے وجود کو تسلیم کیا گیا تھا، صہیونیوں میں خوشی لیکن عربوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ برطانیہ نے اقوام متحدہ کے منصوبے کی مخالفت کرنے کے بہانے، لیکن دراصل صہیونی حکومت کی تشکیل کی راہ ہموار کرنے کی غرض سے 15 مئی سن 1948 کو اپنے فوجیوں کو فلسطین سے واپس بلا لیا۔ برطانیہ کے اس اقدام کے فوراً بعد برطانوی فوجیوں کے خالی کیے گئے اڈوں میں صہیونی تعینات ہو گئے اور انہوں نے فلسطین میں صہیونی حکومت کی تشکیل کا اعلان کر دیا۔ ان اقدامات کے بعد صہیونی حکومت اور عربوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ چار جمادی الاول سن 1371 ہجری قمری کو مشہور دانشور حیدر قلی خان افغانی نے، جو سردار کابلی کے نام سے مشہور تھے، وفات پائی۔ وہ ریاضی، نجوم، تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ، ادب اور منطق جیسے علوم سے بہرہ مند تھے۔ سردار کابلی کو اہل بیت رسول علیہ السلام سے بہت زیادہ عقیدت تھی اور انہوں نے ایک کتاب حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں لکھی ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں شرح دعائے ندبہ اور مناظرات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ آٹھ آذر سن 1373 ہجری شمسی کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج شیخ محمد علی عراقی نے 103 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ ایران کے ایک وسطی شہر عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے کم سنی میں ہی دینی علوم کے حصول کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس دور کے عظیم علماء جیسے آیت اللہ حیری اور آیت اللہ العظمیٰ الحاج سید محمد تقی خانساری سے قصب فیض کیا۔ آیت اللہ سید محمد تقی خانساری کی وفات کے بعد آیت اللہ عراقی نے علماء و فضلاء کے اصرار پر دینی علوم کے مرکز میں تدریس کا آغاز کیا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ عراقی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ آپ نے اسلامی انقلاب کی بھی ہمیشہ بھرپور حمایت کی۔ آیت اللہ عراقی کی تالیفات میں آپ کے الرسالۃ فی الاجتہاد و تقلید اور حاشیہ عروۃ الوثقی کا ذکر خاص طور سے کیا جا سکتا ہے۔ آٹھ حاضر سن 1389 ہجری شمسی کو ایران کے دو ایٹمی سائنسداں ڈاکٹر مجید شہریاری اور ڈاکٹر فریدون پر الگ الگ دو دہشت گردانہ حملے ہوئے۔ ان دہشت گردانہ حملوں میں ڈاکٹر عباسی زخمی اور ڈاکٹر شہریاری شہید ہو گئے۔ شہید شہریاری سن 1345 ہجری شمسی میں زنجان میں پیدا ہوئے تھے اور تہران کی امیر کبیر یونیورسٹی سے ایٹمی انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ سن 1385 ہجری شمسی میں شہید بہشتی یونیورسٹی میں ایٹمی انجینئرنگ کی فیکلٹی کھلنے کے بعد وہ اس فیکلٹی کے اساتذہ کی کمیٹی کے رکن بن گئے۔ ڈاکٹر شہریاری کا ایک اہم پروجیکٹ جدید طرز کے ایٹمی ری ایکٹر کی تعمیر سے متعلق تھا جو دنیا کے سائنسی اداروں کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ بہرحال ایران کے ان دونوں ایٹمی سائنسدانوں پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا اور انہوں نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد سے اپنے تعلق کا اعتراف کیا تھا۔ نیز اپنے حملوں کا مقصد ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام میں خلل ڈالنا بتایا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سن رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
Thank you.